بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سورة الحج في تفسير درس جاری ہے. پچھلے درس میں مقدمے کے طور پر ایک اہم بات کی تھی سورة الحج کے متعلق سے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورة الحج من عجائب القرآن، یہ عجب والی سورت ہے، اور سورة الحج میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم سے حج کرنے سے پہلے دل سے حج کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے. بدن سے تو ہم سب حج کرتے ہیں، کیا کبھی ہم نے دل سے بھی حج کیا ہے؟ دل سے حج کیسے کیا جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہر وہ اہم بات جو ایک مسلمان کے دل کو نرم کر دے اور اسے اپنے رب کے قریب کر دے، سورة الحج کی ابتدائی آیات میں اس کا ذکر کر دیا ہے. لگتا تو یوں ہے سورة کے نام سے کہ سورة الحج جس کا نام ہے تو شروع سے ہی حج کے احکام اور مسائل بیان کیے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے. سورة کے آغاز میں آخرت کا ذکر ہے، قیامت کے دن کا ذکر ہے. سورة کی ابتدا قیامت کے دن سے ہوئی، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ حساب لے گا، اور حساب لینے کے لیے مرنے کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ بھی کرے گا. اسے کہتے ہیں عقیدہ. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے تم حج کرو، اپنے عقیدے کو درست کر لو. آخرت پر ایمان ارکان ایمان کا پانچواں رکن ہے. آخرت پر ایمان کے علاوہ وہ کون سے ارکان ایمان ہیں جن کو جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ ارکان ایمان چھ ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ پر ایمان. نمبر دو، فرشتوں پر ایمان. نمبر تین، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان. نمبر چار، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان. نمبر پانچ، آخرت پر ایمان. اور نمبر چھ، تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو. یہ ہے ارکان ایمان. اے حاجی، حج کرنے سے پہلے اپنا عقیدہ درست کر لو اور یہ جان لو کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، مسلمان کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو صحیح عقیدے سے لوگوں کو روکتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جو جدال کرتے ہیں، بحث مباحثے کرتے ہیں، اور لوگوں کو اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے سے دور کرتے ہیں. ان کے پاس نہ تو کوئی علم ہے اور نہ کوئی کام کی بات کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک محسوس مثال بیان کی کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا شروع میں اس نے پیدا نہیں کیا؟ مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنایا، نطفے سے پھر خون کا لوتھڑا بنایا، خون کے لوتھڑے کے بعد گوشت کا ٹکڑا، ایک بوٹی بنی، پھر آہستہ آہستہ اس کی ہڈیاں بنی، پھر گوشت بنا، پھر اس کا جسم بنا، پھر وہ بچہ پیدا ہوا. اب ان مراحل سے انسان گزرا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ جس نے پہلے مٹی سے اور نطفے سے پیدا کیا ہے، کیا وہ دوبارہ اس انسان کو پیدا نہیں کر سکتا؟ پھر ایک اور محسوس مثال دی جو ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. ایک بنجر زمین کو دیکھا ہے کبھی؟ اس بنجر زمین میں جب اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اور وہ زمین پانی پی لیتی ہے، پھر وہ مردہ بنجر زمین زندہ ہو جاتی ہے اور اس پر پھل اور اناج اور پودے پیدا ہو جاتے ہیں. تو کیا ایسا عظیم رب دوبارہ انسان کو پیدا نہیں کر سکتا؟ پھر ہم پہنچے تو آیت نمبر سات تک. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يجادل في الله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. الله تعالى فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جو جدال کرتے ہیں بحث و مباحثہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حق میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق، ایمان کے متعلق، توحید کے متعلق، اور حقیقتاً ان کے پاس نہ کوئی علم ہے بغیر علم، ولا ہدن نہ کوئی ہدایت ہے، ولا کتاب منیر نہ کوئی روشن کتاب ہے. سبحان اللہ، سورت کے آغاز میں بغیر علم کا ذکر ہے اور آیت نمبر 8 میں بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر، تو پھر اس کے پاس ہے کیا؟ ثانی عطفہ لیضل عن سبیل، اس کے پاس ایک چیز ضرور ہے، ہٹ درمی اور تکبر اس کے پاس ہے. ثانی عطفہ اپنے گردن کو موڑے ہوئے یوں بات کرتا ہے. اگر علم ہوتا تو نور کی بات ہوتی نا، جب علم نہیں اس کے پاس، کوئی ہدایت کی چیز نہیں ہے، کوئی منیر روشن کتاب بھی نہیں ہے جس کے مطابق وہ کوئی علمی بات کرتا، تو پھر ایسا اکڑ کے بیٹھتا ہے، گردن مڑی ہوتی ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع ہوتا ہے. یہ ہٹ درمی کیوں ہے؟ لیضل عن سبیل، اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. ایسے شخص کے لیے لہو فی الدنیا خزی، دنیا میں وہ ذلیل و خوار ہے. کیسے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ گاڑی ہے، بنگلے ہیں، لوگ اس کے بیعت ہوتے ہیں اور ان کا پیر بنا بیٹھا ہے، بڑا عالم بنا بیٹھا ہے. نہیں، اس کے لیے اتنا خزی کافی ہے کہ علم کے ہوتے ہوئے بھی وہ راہ راست کو نہ پا سکے. وہ یہ جانتا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ وہ ہٹ درم متکبر ہے اور جو وہ چاہتا ہے وہ کبھی ہو نہیں سکتا. وہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. اس زمین کے اوپر ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی راہ راستے ہیں اور ہر دور میں رہے ہیں اور ہر دور میں تا قیامت تک، تو اس کی چالیں کوئی کام نہ آئے. تو دنیا میں وہ رسوا ہوا، کیوں؟ کیونکہ اس کی بات مانی نہ گئی. جو وہ چاہتا تھا وہ ہو نہ سکا. وہ دین کو تبدیل کرنا چاہتا تھا، لوگوں کو اپنے رب سے دور کرنا چاہتا تھا، ناکام ہوا. تو ناکامی ہی ناکامی اس کی ذلت ہے. یہ دنیا میں قیامت کے دن ونذیقہ یوم القیامہ عذاب الحریق، دنیا میں ذلت اور رسوائی اور قیامت کے دن سلگتی ہوئی آگ کا عذاب، جلتی ہوئی آگ کا عذاب. اور یہ جو اسے سزا ملی ہے دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں جہنم کا عذاب، یہ اس کے بدلے میں ہے جو اس نے عمل کیے ہیں دنیا میں. بما قدمت یداک، اور اللہ تعالی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. دیکھیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا. وہ غفور رحیم کریم عظیم رب ہمیں اس لیے پیدا نہیں کہ ہمیں عذاب دے. جب کسی انسان کو عذاب ملتا ہے اپنے رب کی طرف سے تو اس کا حقدار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. کیا اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے اپنی کتاب نازل نہیں کی ہدایت کے لیے؟ کیا اپنے رسول نہیں بھیجے؟ کیا یہ کتاب اور یہ رسول، دیکھیں رسول، دیکھیں پورے انسانوں میں جو سب سے بہترین اور عظیم انسان سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کتاب کتاب المبین ہے، واضح الفاظ ہیں، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اس کے باوجود بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں. پھر جنت کو پیدا کیا اور جنت کے نظارے دکھائے اسی قرآن مجید کے اندر، اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی منور زبان پر، تاکہ لوگ اس جنت کے طلبگار تو بنے، اپنے رب کے قریب تو ہوں، اور پھر جہنم کا ذکر کیا اور جہنم کے اندھیروں کا ذکر کیا، اس کے عذاب کا ذکر کیا، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور برائی چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو سزا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ظلم نہیں کرتا، وہ اس کا حقدار ہی تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لبئس المولى ولبئس العشير۔
ایک قسم کے تو وہ لوگ تھے جو بغیر علم، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے بحث مباحثہ جدال کرتے ہیں۔ اب ذرا دوسرے قسم کے لوگوں پر غور فرمانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں علی حرف۔ حرف کہتے ہیں کسی اونچائی کے ایج کو، پہاڑ کا ایج ہے، اس کو حرف کہتے ہیں، یعنی شکوک اور شبہات میں اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام میں داخل، ان کو اسلام پر شک ہے اور وہ اپنے ایمان کو باندھ لیتے ہیں دنیا سے۔ دنیا اچھی ہے تو ایمان اچھا ہے، دنیا ہاتھ سے چلی گئی تو پھر یہ کون سا دین ہے، کیسا دین ہے، یہ کیسا رب ہے جو ہمیں عذاب دیتا ہے، تو پھر دین سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور ان کی نشانی یہ بھی ہے، ان لوگوں کی جو متذبذب رہتے ہیں، شکوک اور شبہات میں زندگی گزارتے ہیں، یاد رکھیں یہ جو شکوک اور شبہات کی زندگی ہے یہ سب سے بڑا خسارہ ہے، سب سے بڑا نقصان ہے۔ ان لوگوں کی دوسری نشانی یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں معبودوں کو پکارتے ہیں، یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفع، ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی اگر عبادت چھوڑ دیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کی عبادت اگر کرتے ہیں تو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ ایک بت ہے، آپ اس کی عبادت نہ کریں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کی عبادت کریں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، تو دونوں صورتوں میں اس کی عبادت کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو طریقہ اپنا ان لوگوں نے، بے عقل لوگ، بے وقوف لوگ ہیں، یہی دور کر دینے والے گمراہی، ذالک الضلال البعید، اپنے رب سے دور ہو چکے ہیں لوگ۔ کیونکہ اگر واقعی قریب ہوتے اپنے رب کے اور ہدایت کے راستے پہ ہوتے تو ایسی ذات کی عبادت کرتے جس کی عبادت کو چھوڑنا، جس کی عبادت کو چھوڑنا تکلیف دہ ہوتا اور باعث گناہ ہوتا، اس کی پکڑ ہوتی، اور جس کی عبادت کرتے ہوئے اسے فائدہ بھی ہوتا۔ بلکہ ایسے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کی یہ عبادت جو ہے وہ ان کو نفع تو کبھی نہیں پہنچا سکتی، بلکہ نقصان ضرور پہنچائیں گے، کہ اس کا ضرر جو ہے اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ لبئس المولى، کتنی بری دوستی ہے ان معبودوں کے ساتھ، ولبئس العشیر، اور کتنی بری عشرت ہے۔ دیکھیں غور کریں، مولا الگ اور عشیر الگ، یعنی ایسی دوستی جو ان سے، ان معبودوں کے ساتھ ہو چکی ہے کہ جیسے انسان اپنے معاشرے میں لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طریقے سے یہ ان معبودوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے بغیر انہیں اطمینان ہوتا ہی نہیں ہے، سکون ملتا ہی نہیں ہے۔ اب ذرا غور کر امت کے حال پہ، دیکھیں شرک کا معنی صرف بتوں کی عبادت نہیں، شرک کا معنی ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا، ان دونوں کو فرق ہے کہ نہیں؟ شرک کا معنی صرف بتوں کی عبادت نہیں ہے، بلکہ شرک کا معنی ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ بارک اللہ فیک. فرق یہ ہے کہ بتوں کی عبادت غیر اللہ کا ایک حصہ ہے، اور غیر اللہ میں سورج بھی شامل ہے، چاند بھی شامل ہے، درخت بھی شامل ہے، پتھر بھی شامل ہے، گائے بھی شامل ہے، درند بھی شامل ہے، پرند بھی شامل ہے، انبیاء اولیاء صالحین سارے شامل ہیں، سب غیر اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سوا جس نے کسی کو پکارا ہے یا کوئی عبادت صرف کی ہے تو اس نے غیر اللہ کی عبادت کی، اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا ہے. اس لیے قیامت کے دن سورۃ المائدہ کی آخری آیات میں 116-117 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ عیسی علیہ السلام کو اللہ کے عظیم نبی بلائے گا، غور کرے میدان محشر میں سب کے سامنے، اے عیسی کیا تو نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ تم لوگ میری اور میری ماں کی عبادت کر اللہ تعالیٰ کے سوا؟ عیسی علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے، اے اللہ تعالیٰ اگر میں کہتا تو آپ بہتر جاننے والے ہیں، جب تک میں زندہ تھا توحید کی دعوت دیتا رہا، اب میرے مرنے کے بعد لوگوں نے کیا کیا میں نہیں جانتا ہوں، یعنی میرے دنیا سے جانے کے بعد، کیونکہ وہ آج بھی زندہ ہے، عیسی علیہ السلام مرے نہیں، آج بھی زندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اٹھا لیا، یعنی دنیا سے میرے جانے کے بعد میرے بعد میری قوم نے کیا کہ میں تو نہیں جانتا ہوں، تو ہی بہتر جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ سوال عیسی علیہ السلام سے کرے گا جن کی عبادت کی گئی. تو عیسی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، تو پھر ولی کی عبادت کیسے جائز ہے جب نبی کی عبادت جائز نہیں ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ان اللہ يفعل ما يريد.
بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا جو ایمان لائے، دیکھیں عقیدہ جن کا درست ہے، وہ عمل الصالحات اور پھر اچھے عمل کیے ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد، ایسی جنتیں جن کے محلوں کے تلے نہریں جاری ہیں، اور جنت کے محل دنیا کے محل جیسے نہیں ہیں، جنت کے محلوں کی جو دیواریں ہیں وہ ان سیمنٹ اور ان اینٹوں سے نہیں بنی ہوئی. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے جو محل ہیں ان کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہیں، اور جو ملاب ہے یعنی جو سیمنٹ ان سونے اور چاندی کے سیلز کو جو آپس میں جوڑتی ہے وہ ہے زعفران، اور جو نہریں چلتی ہیں دریا چلتے ہیں جنت میں وہ زمین کے اندر گڑھے کے اندر نہیں ہوتے، وہ ایسے ہوا میں اڑتے ہوئے آتی ہیں، من غیر اخدود، یہ جنت کی نہریں ہیں، یہ جنت کے باغات ہیں. ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، مومنوں کو جنت میں داخل کرتا ہے اپنے فضل و کرم سے، اور کافروں کو بدکاروں کو جنت سے محروم کرتا ہے اپنے عدل و انصاف سے. تو اللہ تعالیٰ کا ہر عمل جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے. آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير.
ایک نیا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں کو شک و شبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرت نہیں عطا فرمائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں جیسے کہ لوگوں کو نظر آتا ہے مکی زندگی میں آپ نے دیکھا ہے کہ کافر کس طریقے سے طرح طرح کے تکلیفیں پہنچاتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، کبھی گندگی ڈال رہے ہیں، کبھی راستے میں کانٹے ڈال رہے ہیں، کبھی گالی دے رہے ہیں، کبھی جادوگر کہہ رہے ہیں، کبھی کاہن کہہ رہے ہیں، کبھی شاعر کہہ رہے ہیں, تو مختلف طریقے, مختلف ان کے تکلیف دینے کے مختلف طریقے تھے. صحابہ کرام کو تکلیف دیتے تھے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کعبے کے قریب بیٹھا تھا, میں نے دیکھا کہ کافر آئے, ایک گروہ ہے کافروں کا, ان بدکاروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بھی دی اور ہاتھ بھی اٹھایا. کہتے ہیں میں اٹھ کے کھڑا ہوا اور مجھے بہت دکھ اور غم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا, اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کفو ایدیکم, ہاتھ نہیں اٹھانا. اور میری زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف دے یہ واقعہ تھا جسے میں کبھی بھول نہیں سکتا ہوں, کہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے اور میں کچھ کر نہیں سکتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کے دیکھیں کس طریقے کا آزمائش تھی میرے بھائی. اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. بات یہ نہیں کہ میں سینہ تان کے چلوں کہ میں بڑا مجاہد ہوں اور ہر کافر کو قتل کر دوں, بات یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے, کس طریقے سے کافروں کے ساتھ جنگ کرنی ہے, جہاد کے کیا ارکان ہیں, کیا ضوابط ہیں, کیا صحابہ کرام بزدل تھے نعوذ باللہ, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزدل تھے نعوذ باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں اور راستے میں دیکھتے ہیں آل یاسر سب کو عذاب مل رہا ہے. سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلی شہید خاتون امت میں سے, ابو جہل نے ان کو نیزے سے مار مار کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے. صدر عمار کے والد کو قتل کر دیا کوڑے مار مار کے. صدر عمار دیکھتے رہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے. جب گزرتے آپ وسلم تو وہاں پہ یہ فرماتے صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ, اے آل یاسر صبر کرو, جنت کا وعدہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ کہ جنت کا, جنت قریب ہے. لیکن ہاتھ نہیں اٹھایا کیونکہ ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس صورت میں, اس کنڈیشن میں جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں, ان کو یہ شک ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی نہیں عطا فرمائے گا, نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں, تو پھر اللہ تعالیٰ ایک مثال دی. وہ لوگ یوں کریں کہ چھت سے رسی باندھ لیں اور اپنے گلے میں پھندا ڈال لیں اور اپنے آپ کو پھانسی دے دیں, پھر دیکھیں یہ نفرت جو ان کے دل میں ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مومنین کے لیے, صحابہ کرام کے لیے, کیا نفرت جاتی کہ باقی رہتی ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خودکشی کرنا جائز ہے. یہ اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں اور ایک قاعدہ ہے, جو چیز اللہ تعالیٰ خبر کے ذریعے سے امت کو پہنچائے اس کے اوپر حکم شرعی قائم نہیں کیا جاتا. یہ اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں, اے کافروں, اے بدکاروں, اے شک کرنے والے, میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور کامیاب کروں گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلندی درجات عطا فرماؤں گا, مقام محمود عطا فرماؤں گا. تم لوگ ایسے جلتے رہو گے, تم لوگ ایسے مرتے رہو گے. اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو خودکشی کر کے دیکھ لو, اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کے اپنے آپ کو پھانسی دے کے دیکھ لو. آپ کی باتیں ایسے رہیں گی اور میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب کر کے رہوں گا. کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے کہ نہیں؟ کامیاب ہوئے. کیسے؟ آج دیکھیں, ذرا غور کریں, مکہ کی تپتی ہوئی ریت سے حرام ہے, جہاں پر ہر طرف شرک و بدعات اور خرافات کے اندھیرا اور تاریکی پھیل چکی تھی, اور وہ اس زمانے میں پوری دنیا میں جہالت اور بدعات اور خرافات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا. مکہ کے ان پہاڑوں کے بیچ میں ایک شخص, ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلتے ہیں, اور 23 سال کے بعد, نبوت کے 23 سال کے بعد پورا جزیرہ عرب مسلمان ہو جاتا ہے, اور اس کے 15 سال کے بعد ایران جو پرشین تھے, بلاد فارس, اور شام جو کرسچن تھے, ایرانیوں کی سلطنت جو پرشین تھے مسلمانوں کے 1000 سال پرانی سلطنت تھی. جب اسلام اور قرآن اور توحید کا نور آیا اس زمین کے اوپر تو زیادہ دیر نہ رہ سکے, 15 ہجری میں خاتمہ ہو گیا سید عمر کے زمانے میں. اور جو کرسچن تھے ان کی سلطنت اسلام سے 600 سال پرانی تھی, سن 15 ہجری سن عمر کے زمانے میں ان کا بھی خاتمہ ہو گیا، شام بھی اسلام میں داخل ہو گئے، اور سن عثمان کے زمانے میں جن کی وفات سن 35 ہجری میں ہوئی، پیرس تک، دیکھیں پیرس تک، یورپ تک اسلام پہنچ چکا تھا، اور پھر خلافہ اموی آئی، پھر عباسی آئی، پھر عثمانی آئی، اور مشرق سے چین سے لے کر، چین تک دیکھیں، چین سے لے کے یورپ تک اسلام پھیل چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قیامت سے پہلے ہر گھر میں توحید اور اتباع سنت کا پیغام پہنچے گا، ہر گھر میں، چاہے وہ شہر ہو چاہے وہ گاؤں ہو. کیسے پہنچے گا؟ اللہ علم. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تاکہ کسی پر قیامت کے دن بغیر حجت کے کوئی سزا نہ ملے. تو حجت کیسے قائم ہوگی؟ جب پیغام پہنچے گا، اور پیغام سب کو پہنچے گا انشاءاللہ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ.
اسی طریقے سے اگر تم لوگ نہیں مانتے، ابھی بھی تمہیں شک و شبہ ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے کہ نہیں، اور یہ جو باتیں کی ہیں ان کو اگر شک و شبہ ہے، اسی طریقے سے ہم نے اس قرآن مجید کی آیات کو نازل فرمائے جن میں ان چیزوں کا ذکر ہے. یہ جو قرآن ہے واضح آیات ہیں، آیات بینات، واضح آیات ہیں، کھول کھول کے ہم نے آیتوں کو بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے اپنے فضل و کرم سے. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، جس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور جسے محروم کرتا ہے ہدایت کے راستے سے اس کے ساتھ عدل و انصاف ہے، وہ چاہتا نہیں. اب ابو جہل کو دیکھیں، ابو جہل نے نہیں چاہا کہ وہ اسلام قبول کرے، اس پر اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، اس سے کفر پر ہی موت ہوئی. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنا چاہا، اسلام میں داخل ہوا، تو اسے ہدایت دے دی. تو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا اس پہ اپنا فضل و کرم کی بارشیں برساتا ہے، اور جس کو ہدایت نہیں دینا چاہتا اس کے ساتھ انصاف کرتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والصابئين والنصارى والمجوس والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل شيء شهيد.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، اب لوگ مختلف قسم پہ ہیں، جو دیندار لوگ ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں جو دین کی بات کرتے ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان لے کے آئے. الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسول پر ایمان، ارکان ایمان پر، اور پھر الذین ہادوا، یہودی، یہ بھی دین کی بات کرتے ہیں نا، دیندار لوگ ہیں. اور پھر الصابئین، صابئ وہ گروہ تھا جن کا کوئی مقرر دین نہیں ہے، اپنے فطرت پر زندہ رہے، صابئین. والنصارى، عیسائی. والمجوس، اور آگ کے پجاری، مجوس کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے، آگ کی عبادت کرنے والے کو. والذین اشرکوا، شرک کرنے والے. تو یہ چھ قسم عام طور پر دیکھیں تو یہی موجود ہے تقریباً، جو دین کی بات کرتے ہیں، یا تو مسلمان ہیں جو مومن ہیں، یا یہودی ہیں، یا نصارہ ہیں، یا آگ کے پجاری ہیں، یا مشرکین ہیں جو بت کے پجاری ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کی عبادت کرتے ہیں. اور جو صابئین ہیں وہ بہت کم ہیں. تو ان چھ قسم کے لوگ ہیں جو دین کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو سارے گروہ ہیں قیامت کے دن، اور دیکھیں ان میں سے سب کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں. مسلمان کہتے میں حق پہ ہوں، یہودی کہتے ہیں نہیں میں حق پہ ہوں، عیسائی کہتے ہیں میں حق پہ ہوں، مشرک کہتا ہے میں حق پہ ہوں، ہندو کیا کہتا ہے میں باطل بھی ہوں کیا، گائے کا پجاری بھی کہتا ہے میں حق پہ ہوں، باقی سب غلط ہے، یہودی کہتے ہیں میں سچا ہوں باقی سب جھوٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ پریشان نہ ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا سب کا. فیصلہ تو ہونا ہے نا، ابھی تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی، قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا تب تم لوگ کیا کرو گے. اور یاد رکھیں سب گروہوں میں سے ایک ہی گروہ ہے جو حق پہ ہوگا، اور وہ ہے الذین آمنوا. تو پھر یہودی و نصارہ ان کا کیا ہوگا؟ یہ تو اہل کتاب ہیں. یاد رکھیں یہود و نصارہ یہ جو لفظ ہیں یہ لفظ لوگوں کی ایجاد کردہ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, وہ یہودی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور تورات پر ایمان لائے وہ مسلمان ہیں, یہودی نہیں ہو. اور وہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام پر اور تورات پر ایمان لائے وہ مسلمان ہے, وہ عیسائی نہیں ہے. تو وہ کس گروہ میں ہیں؟ الذین آمنوا. اور جو یہودی و نصارہ باقی گروہ ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ باطل گروہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کا فیصلہ کروں گا قیامت کے دن. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شہید ہے. شہید جانتے ہیں؟ دیکھنے والا, گواہ. گواہ کون ہوتا ہے؟ جو علم کے ساتھ گواہی دیتے, جو دیکھ کر گواہی دیتے, سنی سنائی پہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ صرف سنتا نہیں ہے, فرشتے مقرر کیے ہیں جو گواہی دیں گے. یہ زمین گواہی دے گی, فرشتے گواہی دیں گے, انسان کے جسم کے ٹکڑے گواہی دیں گے قیامت کے دن. اور اللہ تعالیٰ کافی گواہی دینے والا ہے. وہ کفا باللہ شہید. آگے اللہ تعالیٰ اپنی عظمت بیان کرتے ہیں. اے لوگ کیا تمہیں عقل کیوں نہیں آتی؟ ذرا غور کریں تمہارا رب ہے کون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں یہ آسمان, جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین پر ہے. یہ سورج آسمان سے چمکتا ہوا یہ بھی سجدہ کرتا ہے, یہ چاند روشن چاند یہ بھی سجدہ کرتا ہے, اور چمکتے ہوئے ستارے وہ نجوم سجدہ کرتے ہیں, والجبال یہ پہاڑ بھی سجدہ کرتے ہیں, وہ شجر یہ درخت اور پودے بھی سجدہ کرتے ہیں, وہ دواب اور یہ زمین کے اوپر درند اور پرند بھی سجدہ کرتے ہیں. یہ جو سجدہ کرنے کا طریقہ ہے اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ساری چیزیں اپنا سر جھکا دیتی ہیں, کیونکہ کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو بس یہ حکم کی تعمیل کرنا جانتے ہیں. اور آگے جو اللہ تعالیٰ فرمائے, اب انسان کا ذکر نہیں ہے, یاد رکھیں سب چیز کا ذکر ہے سوائے انسان کے. انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکثیر من الناس, اور اکثر لوگ بھی سجدہ کرتے ہیں لیکن اپنے اختیار سے. یہ چیزیں تو بے اختیار ہیں نا, ان کو کوئی اختیار ہے؟ زمین, آسمان, درند اور پرند, چاند, سورج, یہ بے اختیار چیزیں ہیں, ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. اور انسان, اکثر انسانوں نے جو اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کیا اور ایمان لے کے آئے انہوں نے رب کو سجدہ کیا ہے. وہ کثیر من الناس, اور کثیر من الناس دوسرے ایسے بھی بہت زیادہ لوگ ہیں جن کے اوپر عذاب نازل, اور وہ عذاب کے حقدار تھے جن لوگوں نے اپنے اختیار سے اپنے رب کو سجدہ نہیں کیا. تو کثیر من الناس مومن ہیں, وہ کثیر من الناس کافر بھی ہیں. اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی بھی عزت نہیں دے سکتا. اور اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کسے کرتا ہے؟ جو اس ذلت کا حقدار ہوتا ہے اپنے کردار سے, اپنے اعمال و اخلاق سے. برے اعمال ہیں, بد اخلاق ہیں, ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کبھی کامیابی عطا فرمائے گا؟ کیا یہ شخص عزت کے لائق ہے؟ ہرگز نہیں. عزت کے لائق کون ہے؟ جس کے اعمال بھی اچھے ہیں, کردار بھی اچھا اور اخلاق بھی اچھا ہے, جس کے اعمال اعمال نبوی ہیں, جس کے اخلاق اخلاق نبوی ہیں. ہمارے لیے بہترین نمونہ کون ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. کہ صرف نماز, روزہ, حج, زکات میں کیا ہم صرف حج کر دیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا, یہی کافی ہے؟ نہیں. جیسے کہ ہم نماز نبوی پڑھتے ہیں اور حج نبوی کرتے ہیں, ہمارے اخلاق بھی نبوی ہونے چاہیے. کیا ہمارے بات کرنے کا طریقہ, ہمارے اٹھنے کا طریقہ, بیٹھنے کا طریقہ, لیٹنے کا طریقہ, اپنے دوستوں کے ساتھ رہن سہن، اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ رہن سہن، یا نبوی اخلاق ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ کیا پیارے پیغمبر علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے تھے؟ کیا ہمارے اخلاق نبوی اخلاق ہیں؟ میرے بھائیو اور میری بہنوں، اگر آج ہمارے اخلاق نبوی ہوتے تو اللہ کی قسم آج ہم ذلیل نہ ہوتے، آج کافروں کا غلبہ نہ ہوتا ہمارے اوپر، آج نہ تو ہمارے اعمال درست ہیں کہ ہم دعویٰ کریں کہ ہمارے اعمال نبوی ہیں، اور نہ ہمارے اخلاق درست ہیں کہ ہم کہیں کہ ہمارے اخلاق بھی نبوی ہیں. ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ارے میں بڑا عالم ہو گیا ہوں، میں نے سر پہ پگڑی رکھ دی، بڑی داڑھی ہے، میں بڑا نمازی پرہیزگار ہوں تو میں جنت میں ہی جاؤں گا، میں ہدایت یافتہ ہو چکا ہوں. نہیں، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. جسے ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنے فضل و کرم سے ہدایت دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اپنے عدل ساتھ اسے گمراہ کرتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ایک مثال دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ دو گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے متعلق جھگڑا کیا ہے، اختلاف کیا ہے. ایک اہل ایمان ہے اور دوسرے اہل کفر ہیں، دونوں کا جھگڑا ہو آپس میں. اور ان دونوں میں سے ہر گروہ کہتا میں حق پہ ہوں. وہاں پر تفصیل سے بات کی، یہاں پر اہل ایمان اہل کفر کو سمیٹ دیا گیا. تو گروہ صرف دو ہیں، آپ جتنے بھی سمجھے دنیا میں جتنے بھی گروہ ہیں، حقیقت دو ہیں، یا اہل ایمان ہیں یا اہل کفر ہیں. دونوں کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں. تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے، میرے آیتوں کو جھٹلایا ہے، میرے انبیاء کو جھٹلایا ہے، تو ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن ایسا عذاب ملے گا جو وہ ہر طرف سے گھیر لے گا. ذرا عذاب پہ غور کریں. دنیا میں ہم یہ کپڑے پہنتے ہیں، اپنا ستر ڈھانپتے ہیں، قیامت کے دن میدان محشر میں پہنے تو ہم سب برہنہ بدن ہوں گے، سب ننگے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ حکم دے گا، پھر کپڑے پہنائے جائیں گے. جنت اور دوزخ کے اپنے اپنے کپڑے ہیں. تو یہاں پر کافروں کا ذکر پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا، کافروں کا جو بدکار ہے، جو کہتے ہیں ہم بھی حق پہ ہیں. تو دیکھیں جہنم میں ان کو کیا مل جائے گا، کپڑے جو ان کو ملیں گے، قطعت لہم ثیاب من نار. کبھی آگ کے کپڑے دیکھیں، آگ کے کپڑے. جہنم میں کافروں کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے. تمنا کریں گے کہیں سے پانی برسے اور یہ آگ کے کپڑے جو ہے بجھ جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، پانی تو ملے گا، ان کے سر پر پانی تو برسایا جائے گا، لیکن کھولتا ہوا گرم پانی، حمیم، ایسا پانی، یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، اتنا کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا جس سے ان کے پیٹ بھی پگھل جائیں گے اور یہ جلد بھی پگھل جائیں گے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جب جو خوراک ہم کھاتے ہیں وہ معدے میں جاتی ہے، پھر وہ خون میں جا کے ملتی ہے، پھر وہ ہمارے جسم کی نشو نمو ہوتی ہے، یہ جلد بھی خوراک سے بنتی ہے، یہ ہڈیاں بھی خوراک سے بنتی ہیں. ایسا ہے نا، ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ایسا کھولتا ہوا پانی ملے گا کہ ان کے پیٹ کو بھی، ان کا پیٹ بھی پگھل جائے گا اور یہ جلد بھی پگھل جائے گی، یہ گوشت بھی اتر جائے گا. اور فرشتے ان کو لوہوں کے ہتھوڑے سے مارتے رہیں گے، آگ کے کپڑے، گرم کھولتا ہوا پانی، اور پھر فرشتے جو مسلسل عذاب دے رہے ہیں. وہ تمنا کریں گے کہ ہم اس عذاب سے نکل جائیں. جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں واپس اسی غم میں واپس کیا جاتا ہے. اور اعلان ہوتا ہے کہ چکھو جہنم کے عذاب کا مزہ، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اب جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، یہی ذلت اور رسوائی کی زندگی. اب یہ کون تھے دونوں گروہوں میں سے جنہوں نے جھگڑا کیا؟ کافر تھے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت عام ہے ہر کافر گروہ کے اور مومن گروہ کے لیے، لیکن یہ آیت اہل بدر کے لیے بھی نازل ہوئی. جنگ بدر میں جب اہل ایمان و اہل کفر کی آپس میں جنگ ہوئی، تو سب سے پہلے جو میدان جنگ میں اترے، تین مسلمان تھے اور تین کافر تھے. تین مسلمانوں میں سے کون تھے؟ سیدنا حمزہ، سیدنا علی بن ابی طالب، اور پھر ان کے کزن سیدنا ابن الحارث، نام میں بھول گیا، عبد الرحمن بن الحارث ہے شاید. اور اہل کفر میں سے الولید بن المغیرہ، اور دوسرے عتبہ اور اس کا بھائی. تو تین کافر تھے اور تین مومن تھے، آپس میں کیا جھگڑا ہوا؟ وہ کہتے ہیں ہم حق میں، کہتے ہم حق میں ہیں. فتح کسے ہوئی؟ مومنوں کو فتح ہوئی جنگ بدر میں. لیکن آیات عام ہے ہر مومن کے لیے، ہر کافر کے تا قیامت. یہ تو کافروں کا ذکر ہوا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا قیامت کے دن. اب ذرا مومنوں کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.
مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو تیار کر رکھا ہے جنت میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے، جو اہل ایمان تھے، جو حق پر ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. وہ لوگ جنہوں نے ایمان، جو دنیا میں ایمان لائے تھے اور عمل صالح پر زندگی بسر کرتے رہے، ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے محلوں کے تلے نہریں جاری ہیں، اور ان کو سونے کے گہنے پہنائے جائیں گے. مرد اور عورت دونوں کو یاد رکھیں، یہاں پر مرد دنیا میں مردوں کے لیے سونا پہنا حرام ہے، جنت میں حرام نہیں ہے. اساور من ذہب، سوار کہتے ہیں کنگن کو، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. ولؤلؤا، اور ہیرے اور موتی. اور کپڑے کیسے ہوں گے؟ لباس فیہا حریر، ریشم کے کپڑے، مرد اور عورتوں دونوں. ریشم مردوں پر حرام ہے، جنت میں حرام نہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں جنت میں ہدایت دی، دنیا میں بھی ہدایت دی اور جنت میں بھی. دنیا میں الطیب من القول، وہ جب بھی بات کرتے تھے یہ جو مومن تھے عمل صالح کرنے والے، تو پیاری بات، اچھی بات کرتے تھے، ایسی بات کرتے تھے جس میں سینہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا. توحید کی بات کرتے تھے، ایمان کی بات کرتے تھے، اتباع سنت کی بات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی بات کرتے تھے. تو دنیا میں لوگوں کو حق کی طرف بلاتے تھے، حق پر خود بھی عمل کرتے تھے اور لوگوں کو بھی بلاتے تھے. ان کی دعوت میں ہمیشہ کیا ہوتا تھا؟ اپنے رب کا دامن پکڑو، سب کا دامن چھوڑو، کوئی کام نہیں آئے گا، تمہارا رب ہے، کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ودود ہے، اس کا دروازہ کیوں چھوڑتے ہو؟ جب مصیبت اور تکلیف آئے تو اپنے رب کی طرف پلٹو اور لوٹو. ہم فقیر ہیں، مسکین ہیں، کمزور ہیں، ہم ایسے پیدا کیے گئے ہیں، اور ہمیں مصیبتوں نے گھیر رکھے ہر طرف سے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو ہمارا مددگار ہے؟ کوئی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا سارے کے سارے مخلوق ہیں، اور مخلوق ہے تو پھر وہ محتاج ہیں، مشکل میں ہیں، کیونکہ مشکل اکثر حاجت روا مخلوق نہیں ہو سکتی. تو دنیا میں یہ ان کی دعوت ہے، راستہ اپنانے تو انبیاء کا راستہ اپنائیں، اس میں ہدایت ہے، اس میں عافیت ہے. لوگوں کو بنائیں راستے اپناتے ہو، ان میں کیا خیر ہو سکتا ہے؟ تو جب بھی راستہ اپنانا ہے تو نبی کے راستے کو اپناؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی صراط مستقیم ہے، وہی جنت کی طرف جانے والا ایک راستہ ہے. کتنی پیاری باتیں ہیں، یہ باتیں کہاں سے ان کو ملی؟ وہ ہدو الى الطيب من القول، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دی تاکہ یہ دعوت دینے والے یہ نہ کہیں ارے میں بڑی اچھی بات کرنے والا ہوں، میری دعوت سب سے اچھی ہے، دیکھو میں کتنا بڑا عالم ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہدو الى الطيب من القول، میں نے ان کو ہدایت دی تھی دنیا میں تاکہ ان کی زبان سے، ان کی زبان کی زبان سے ایسے لفظ نکلیں جو نور سے بھرے ہوں. وہدو الى صراط الحمید، وہ باتیں بھی اچھی کرتے تھے، وہ عمل بھی اچھے کرتے تھے، ان کی دعوت بھی اچھی تھی، وہ صبر بھی کرتے تھے، اور ان کو ہدایت دی گئی اس راستے کی جو صراط مستقیم ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جس کا رب حمید ہے. حمید جانتے ہیں، حمد ہے یعنی تعریف. ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کا مالک ہے. حمید اس ذات کو کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کی جائے، صیغہ مبالغہ ہے. تو یہ جو راستہ ہے یہ حمید کا راستہ ہے، یہ عظیم کا راستہ ہے. جس نے اس راستے کو اپنایا اس کی بھی تعریف کی گئی، یہ عام راستہ نہیں ہے. باقی جتنے بھی راستے ہیں وہ جہنم کی طرف جاتے ہیں، جو بھی ان کو اپناتے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے. اگر تعریف کرنے کے لائق بننا چاہتے ہو دنیا میں اور آخرت میں تو اسی ایک راستے کو تھامو، وہ ہے صراط الحمید، صراط المستقیم. آج کے درس میں اتنا کافی، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں، اگلے درس میں ہم آیت نمبر 24 پہ پہنچے ہیں، یہاں سے درس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.